نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 29ویں پارے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے سورۃ ملک ہے. سورۃ پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی پارے پہ بات کر دوں. پیچھے جو ہم نے دیکھا 28ویں پارہ, یہ گھریلو زندگی اور اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ لینے کے لیے تھا. اور ہم نے اس پارے کے آغاز میں دیکھا تھا کہ 28ویں پارے میں ہمیں خاندانی زندگی کو اللہ کے دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ چلانے کا راز ملے گا. 29ویں پارہ جو ہے یہ پورے کا پورا, اس کا اگر آپ ایک سٹریچ میں تھیم رکھیں تو دعوت, اس کا منہج, طریقہ کار اور اس کے راستے کی چیزیں. مثلا سب سے پہلے سورۃ ملک ہے. سورۃ ملک کا ٹاپک توحید ہے, اللہ کی معرفت. جب بھی کسی نئے بندے سے اللہ کی بات کریں تو سب سے پہلے توحید کی بات شروع کریں. پھر اس کے بعد اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے, اگلی سورت جو آئے گی سورۃ قلم. سورۃ قلم کا ٹاپک رسالت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بھی اور باقی انبیاء کرام سے بھی. گویا کہ اللہ کے بعد جس کا تذکرہ ہوگا وہ رسول ہے. پھر اس کے بعد تیسری سورت اگر ہم دیکھیں گے اس بارے میں تو سورۃ الحاقہ. اس کا موضوع قیامت ہے. اور قیامت سے مطلب کیا ہے کہ جب بھی کسی سے دین کی کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کی بات, پھر رسول کی بات اور پھر عقیدہ آخرت کی بات, کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. جب لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو باقی کام بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر اس سے اگلی سورت معارج ہے. سورت معارج میں بھی کسی حد تک ہمیں قیامت کی بات ہے. ایک سورت میں جنت کی بات ہے زیادہ تو, ایک میں جہنم کی, اور پلس سورت معارج میں ان کاموں کا ذکر ہے. جیسے ہم نے سورت مومنون میں پڑھا تھا قد افلح المومنون, اسی طرح یہاں بھی ایک چیک لسٹ ملے گی. اس کے بعد سورت نوح, دائی دین کس استقامت سے کام لے کہ چلتا ہی جائے. حضرت نو ایک رول ماڈل کے طور پہ دکھیں گے. اس کے بعد سورت جن آئے گی, جس کا میسج کیا ہے کہ کوئی سنے نہ سنے تم اپنا کام کرتے جاؤ, اگر طائف والے جھٹلا دیں گے تو اللہ جنوں کی ایک جماعت کو بھیجے گا جو تمہاری دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. جب آئے گی سورت پھر بات کریں گے. یہاں بس ایک سٹریچ میں بات کریں کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورت مزمل اور مدثر دونوں اکٹھی. سورت مزمل میں قیام فی اللیل ہے, تو سورت مدثر میں قیام فی النہار ہے. ابتدائی دور کی صورتیں کہ دعوت دینے والا راتوں کو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے اور دن کو کیسا کرے. پھر اس کے بعد سورت الانسان یا سورت دہر جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس میں پرپز آف لائف اور زندگی کی حقیقت, انسان خود کیا ہے, یعنی اس کا ٹاپک انسان ہے. کیونکہ دعوت کے نقطے میں لوگوں کو ان کا مقام بھی دکھانا لازمی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سورت دہر میں ہمیں جنت کی اتنی خوبصورت ڈسکرپشن ملے گی کہ روایات میں تھے کہ ایک صحابی صرف اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے تھے کہ اتنی خوبصورت وہ جنت ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے تو سورت مرسلات جس کے اندر جہنم کی باتیں. سورہ مزمل اور مدثر کے بعد جو سورہ قیامت آئے گی تو اس میں انسان کو اس کی بے بسی دکھائی گئی کہ تم تو اپنے ہاتھوں کے پور جو ہیں انگلیوں کے اس کو بھی درست نہیں کر سکتے, اور موت کی جانکاری, یعنی اس میں بھی بنیادی طور پہ دوبارہ قیامت کا تذکرہ چھیڑ کر. پھر سورت الانسان میں جنت کے تذکرے اور سورت مرسلات میں جہنم کے قصے ہیں. یہ تو تھا پارے کا تعلق. اب چلتے ہیں ہم پارے کے اندر سے پہلی سورت, سورت ملک. ابھی ہم پیچھے والے حصے پہ نظر ڈالیں تو 28ویں پارے کی آخری سورت سورت تحریم تھی. اس میں مدنی رنگ تھا, گھریلو باتیں تھیں. اب یہاں آپ ایک دم محسوس کریں گے کہ موضوع پلٹے گا اور مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ترتیب الہامی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسب ڈوز کے ساتھ ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, جنت کی ساری باتیں کٹھی بتا دیں, جہنم کی ساری آیتیں کٹھی کر لیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا, تو اس میں ایک مناسب مقدار ہوتی ہے نمک کی. پوری ہڈیا میں اگر آپ 3 چمچ ڈالتے ہیں تو سب کو تھوڑی تھوڑی مناسب طریقے سے مل جاتی ہے, اور اگر اس سارے نمک کو اکٹھا کر کے کسی ایک ہی پلیٹ میں ڈال دیں تو نقصان ہوگا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکی صورتیں, پھر مدنی صورتیں, پھر جنت کی باتیں, پھر جہنم کی باتیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جذب کرنے والی کتاب ہے, اس کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہیں سورت ملک پہ. نام ہی کتنا خوبصورت ہے, اللہ کی بادشاہی, اللہ کا بڑا پن. قرآن پورا ہوتا ہے تو بندے کا دل اللہ کی بڑائی سے اور زیادہ بھر جاتا ہے. سورت ملک بہت ہی مشہور سورت بھی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے. مکی سورت ہے, 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. ملک لفظ بادشاہی ہے. جب یہ سورت میں آئے گا تو اس کی کچھ چیزیں آپ کو لکھائیں گے. اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں جس میں صرف چند روایتیں صحیح اور حسن درجے کی ہیں. انہی میں سے چند روایتیں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں. ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں, اور جب میں لفظ 30 پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک مہینہ آتا ہے. روز کی ایک آیت یاد کر لیں تو ایک مہینے میں سورت ملک یاد ہو جاتی ہے. فرمایا یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. یہ ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ اور مسلم احمد کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت میں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کسی جنت میں داخل کرا دے گی. یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے اور ناصر الدین البانی نے اس کو درست کہا. پھر ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی رات کو سونے سے پہلے سورت الف لام میم سجدہ, وہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے, اور سورت ملک ضرور پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے ایک روایت ہے سورۃ التبارک ہی المانیت من عذاب القبر, سورت ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے. یہ بھی ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. اسی کے اوپر ایک کہانی نام کی سی ڈی بھی ہے جس میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ کے حکم سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ہم سب اگر اپنا تعلق اس سورت کے ساتھ دیکھیں تو کم از کم ہم سب کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورت ملک ہر مومن کے دل میں ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس میں آیتیں تو صرف 30 ہیں, قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گی, اور وہ سورت تبارک ہے. یہ ترمذی پہ روایت ہے بیسیکلی. تو سورت ملک کو سورت تبارک بھی کہتے ہیں. بعض جگہ اس کو واقعہ اور منجیہ بھی کہا گیا. واقعہ واقعی سے, واق تقوی بھی اسی سے یہ بچانے والی, اور منجیہ سے مراد نجات دینے والی سورت ہے. تو یقیناً کسی سورت کے اتنے ناموں کا ہونا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے کی دلیل ہے. اس کو دیکھیں گے. اور سورت کا نام پہلی ہی آیت تبارک الذی بیدہ الملک سے ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی کوئی نہیں پتا, مگر اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دور کے آغاز کی سورت ہے. سورت کے اندر ہے کیا؟ اس کا مضمون اسلامی تعلیمات کا تعارف. اکثر ساتھیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر کسی جگہ فرسٹ ٹائم آپ نے دین کی بات کرنی ہے, کوئی آپ سے کہتا ہے درس دیں, ہمیں آ کے کچھ سکھائیں, سورت ملک لے جائیں اور کھول کے بس اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کا ترجمہ بتاتے جائیں. پرپز آف لائف بھی ہے اس میں اور توحید بھی ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے. اور خاص طور پہ مکی سورتوں کا جو آغاز ہے اس میں تو پیدائش کے مقصد کو بہت کھول کے بیان کیا گیا. پہلی 5 آیتیں یعنی آیت نمبر 1 سے 5 تک, اس میں انسان کو احساس دلایا گیا کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور ڈسپلنڈ ورلڈ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن بھی بکھیر ہے, اور اس میں اس دنیا کے ہر کام کے اندر مقصد بھی ہے. یعنی ہم سب کو آرگنائز ہونا سکھائے گی یہ سورت, اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ہم محسوس کریں گے. آیت نمبر 6 سے لے کر 11 یعنی 6 سے 11 تک کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے جو آخرت میں نکلیں گے, اور بتا دیا گیا کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا تاکہ تم ان کی باتوں کو سن کے ڈرو, نہیں مانو گے تو جہنم میں جا کے کہو گے کہ کاش ہمیں کوئی کہتا اور ہم اس کی بات مانتے. اعتراف کرو گے سننے کا لیکن نہ ماننے کا. پھر آیت نمبر 12 سے 14 12-14 میں بتا دیا کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں, تمہاری کھلی بھی جانتا ہے, تمہاری چھپی بھی جانتا ہے, حتیٰ کہ دل کے وسوسے بھی جانتا ہے, تو لہٰذا اس سے بے نیاز ہو کر نہ رہو. آیت نمبر 15 سے 23 15-23 اس میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جن کو عموماً انسان توجہ نہیں دیتا. سوچنے کی دعوت ہے, افامین تم یا افامینہ, غور کرو, فکر کرو, زمین کو دیکھو, رزق کو دیکھو اور باقی چیزوں کو دیکھو, اور یہ سب چیزیں اگر اللہ حکم دے تو ایک منٹ میں تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں, کون ہے جو تم کو بچائے گا. پھر آئے 24 سے 27 میں جواب دہی, آخر تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور نبی تمہیں قیامت کا دن تاریخ نہیں بتاتے بلکہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 اور 29 میں 28 سے 29 میں کفار مکہ کی باتوں کا جواب دیا گیا جو اللہ کے نبی اور ساتھیوں کے خلاف وہ کرتے تھے, آپ کو کوستے تھے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتے تھے. تو کہہ دیا گیا کہ بس مانو نہ مانو, یہ تم اللہ کے رحم کی وجہ سے بچے ہوئے ہو ورنہ تم بچ نہیں سکتے تھے. اور پھر آخری آیت میں ایک سوال ہے کہ اگر اللہ اس سارے پانی کو خشک کر دے تو کوئی ہے جو اس کی جگہ دوسرا پانی لائے؟ بڑی لائٹ سی صورت ہے بے بس کرنے والی. آئیے اب صورت کی آیتوں پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. کون سا ذات؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ دو آیتیں ہیں, اور پہلی آیت میں خالق کی پہچان ہے اور دوسری آیتوں میں مقصد حیات ہے, پرپز آف لائف. اور جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کی زندگی کا نقشہ تو ضرور بدلے گا. وہو العزیز الغفور, اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. اگلی آیتوں میں کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, لیکن ہم تھوڑا سا بات کریں گے لفظ تبارک پہ. تبارک کا لفظ برکہ سے ہے, برکت مبالغے کا سیگا ہے. ہر انسان فطری طور پہ چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملے. سب سے پہلے عمر میں برکت ہو, رزق میں برکت ہو, اولاد میں برکت ہو, صحت میں برکت ہو. تو لفظ برکت میں بلندی ہوتی ہے, رفت اور عظمت. اسی طرح دوسرا اس میں معنی ہوتا ہے افزائش اور فراوانی, یعنی گروتھ, نرشمنٹ. اور تیسرا معنی برکت کا ہوتا ہے دوام اور ثبات, ایور لاسٹیسٹی, قائم اور دائم رہنا. چوتھا اس کے معنی میں آتا ہے کثرت خیرات اور حسنات, خیر کی کثرت اور نیکیوں کی کثرت. میں دہرا دیتی ہوں, برکت کے لفظ میں مختلف معنی ہے. نمبر ایک بلندی اور عظمت, نمبر دو گروتھ, افزائش, پھیلاوا, یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا. تیسرا اس میں دوام اور ثبات, یعنی ایور لاسٹیسٹی. اور چوتھا خیرات, یعنی نیکیوں کی کثرت, اور حسنات کا معنی پایا جاتا ہے. عرب لوگ کسی جگہ اونٹنی کے بیٹھنے اور بیٹھ کر اٹھنے کو برکہ کہتے تھے. سورت فرقان کے پہلے لفظ میں بھی آپ کو یہ سب باتیں کم و بیش بتائی گئی تھیں کہ جب اونٹنی کہیں بیٹھ کے اٹھتی تھی تو اس کو بابرکت سمجھتے تھے. اور اس کی مثال ابو ایوب الانصاری ہیں, اور مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ کے اٹھ گئی اور آپ نے پھر اس کو مسجد کے لیے چوز کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تبارک اللہ سی, بس اتنا رک جائے, وہ ذات ببرکت ہے. کون سی ذات؟ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. پتہ کیا چلا کہ برکتوں کا اصل سرا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے راستے میں جو چیز لگے گی اس میں برکت آئے گی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج شکوا کرتے ہوئے دکھتے ہیں, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, وقت میں برکت نہیں, پیسے میں برکت نہیں, دودھ میں برکت نہیں, دال میں برکت نہیں, چائے کی پتی میں برکت نہیں. تو برکت کب اٹھتی ہے؟ جب اللہ کا نام اٹھ جاتا ہے. جتنی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز آتی جائے گی ببرکت ہوگی. آپ کہیں گے اس کی مثال, سب سے پہلے اس کی مثال تو مکہ ہے. مکہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے, اوپر سے بھی دیکھتے ہیں اور جب بسوں میں سفر کرتے ہیں. یقین کریں اللہ کے گھر کے ارد گرد جو جگہ ہے نا, بس وہیں آبادی ہے. اس سفر میں جو میں نے بہت دعا کی, پتہ نہیں میری دعا بھی صحیح تھی کہ نہیں, پانچ گھنٹے تقریباً, چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ. بیرن لینڈز ہیں, کوئی ٹیلا ٹبا نہیں آتا. میں کہتی تھی اللہ ساری دنیا کو یہ یہاں بسا دیں, ویزے آسان کر دیں, عربی زبان کو مسٹ کر دیں, تو ان کو کہیں لاؤ اپنا پیسہ خود بناؤ اور آباد کرو. پوری دنیا کے مسلمان تو کم از کم یہاں سما سکتے ہیں. دل کھول کے دعائیں گی, اور کہا کہ اگر اللہ ہمیں کسی جگہ کہیں کھڑا کر کے بات کرنے لگا کر دے تو جو رولز دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں اپنے ویزے والوں نے کیے ہوئے ہیں نا, جس کی مثال ہمیشہ میں نارویجین ہی دیتی ہوں کہ ناروے کا ویزا آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ نارویجین نہ سیکھیں اور پھر ان کا کلچر نہ سیکھیں اور کچھ آورز دینے پڑتے ہیں. آج سعودی عرب کے تحت پوری دنیا میں اسلام یوں پھیل سکتا ہے جیسے جنگل کی آگ. ایک آفر دے دیں, آؤ ہمارے ملک, یہاں عربی کورسز کرو, قرآن کی تفسیر مسٹ کر دیں, دس پارے کر لو تو گرین کارڈ مل جائے گا, بیس کر لو تو ایک عرضی سا تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا, اور پورا قرآن سیکھ لو تو پوری مل جائے گی. لوگوں نے آ کے محنت ہی کرنی ہے نا. یہ باتیں ہم کو کہنا چاہیے نکار خانے میں طوطی کی آواز ہی ہے, لیکن خواہش ہے دل میں. میرا اگر سعودی عرب ہوتا پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیتی. और वहाँ जगह जगह यूनिवर्सिटीज बन जाती, पढ़ो सीखो जाओ। लाखों की तादाद में लोग हर रोज उन जगहों से गुजरते हैं, लेकिन इल्म लिए बगैर सिर्फ इबादत करके वहां से चले जाते हैं। मक्का कैसे आबाद हुआ? तबारक अल्लाह जी, क्योंकि उसमें अल्लाह का घर था। गारे हिरा, क्या उसकी शान है। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी, अल्लाह का नाम लग गया। उमर फारूक बन गए, अल्लाह के नाम से जुड़े। अबू बकर सिद्दीक बन गए, अली हैदर बन गए, उस्मान जुन्नौरैन बन गए। जिस चीज के साथ अल्लाह का नाम लग जाता है उसमें बरकत आ जाती है। आम चीजें बरकत अली बन जाती हैं। तो जितना आप अल्लाह के काम करेंगे, आपके वक्त में, आपकी सेहत में, आपकी स्किल्स में बरकत होगी। शर्त यह है कि आपको खुद इस बात का यकीन हो। रोते धोते नहीं, खुद पे रहम खाते हुए नहीं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बरकत हो, तो आप अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़िए। आप चाहते हैं अपने माल में बरकत, अपने माल को अल्लाह के रास्तों में लगाइए। घर की बरकत अल्लाह के दीन से है। और आप चाहते हैं आपकी जवानी कभी ख़त्म ना हो, तो आप अल्लाह के रास्तों को अपनी जवानी दे दें। आपकी स्किल्स ख़त्म ना हो, लगा दें। आप चाहते हैं शौहर बीवी के दिल में मोहब्बत हो, तो शौहर को लगा दीजिए अल्लाह के रास्तों में, बीवी को लगा दे दीन में, फिर देखिए कितनी बरकत आती है। सच्ची खुशी बरकत के साथ है। और आप देखिए, चीज़ कितनी भी ज़्यादा हो, बरकत ना हो तो शर्मिंदगी है ना। आप 50 लोगों का खाना पका लें, मेहमानों के आने पे वो कम पड़ जाए तो शर्मिंदगी की बात है ना। अल्लाह के नाम के साथ जो बरकत है ना, वो जिंदगी की खुशी है। असल खुशी अल्लाह के नाम के साथ है। आज इंसानियत जितना अल्लाह से कटी, उतनी चीज़ों को पीछे कर गई। बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाहत है। इमेजिन करें, मेरे दिल में इसके साथ एक बहुत बड़ा सा तराजू आता है या ग्लोब आता है, और ऐसे फिजा में कोई ज़ात है जिसने उसको थामा हुआ है। अल्लाह के हाथ में बादशाहत है। सूरत आले इमरान में हमने एक दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जिस जात के हाथ में पूरी दुनिया का निज़ाम है, वहू अला कुल्ली शयइन क़दीर, और वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। मुझे ये बताइए कि फिर उसके साथ ताल्लुक रखने वाला कितना अमीर हो जाता है। आप कहते हैं कि आप सदर साहब के रिश्तेदार हैं, आप कहते हैं कि MNA जो है वो हमारे गांव के हैं, तो आप थोड़ा सा अपना गलबा और इख्तियार महसूस करते हैं ना। बात पहुंचा सकते हैं, सिफारिश करा सकते हैं, किसी का वीज़ा लगवा सकते हैं, किसी को जेल से छुड़ा सकते हैं। गलबा है ना, मान होता है। देखिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इंसान का जहां तक इख्तियार जाता है, वहां तक उसका कॉन्फिडेंस जाता है। तो जिसका मान और जिसका प्यार अल्लाह तक चला जाए, वो नाकाबिले तस्खीर हो जाता है। यही है ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तू ने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी बिन से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये सारी सहाबा की खूबियां अल्लाह के नाम के साथ जुड़ने की वजह से थी। एक दफा आप अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ ले, देखिए फिर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि आप कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, मायूसी नहीं रहेगी जिंदगी में, ना उम्मीदी नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में, और आप इंजॉय करेंगे। आप कहेंगे अल्लाह, लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, अल्लाह मैं तेरे पीछे भागूंगी। जिंदगी में मामले आएंगे। देखिए, ये जो हमने तसव्वुरात बांधे हुए ना, फलां बड़ा नेक है उसको मुश्किल नहीं आएगी, फलां वलीउल्लाह फलां औलिया कराम में से उसको कुछ नहीं आएगी, ये हमारी गलती है। कोई बंदा अल्लाह के साथ बराबरी पे नहीं जाता, या अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकता। मैं और आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते कि फलां मुख्तारे को लोगे और फलां का हो गया। हाँ, आप अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ पेश कर सकते हैं कि मेरा अपने रब के साथ इतना ताल्लुक है कि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जमीन पे बैठ के मूसा ने दुआ की थी ना, कुछ भी तो नहीं था उनके पास, और अल्लाह ने उसके नतीजे में शादी भी करा दी, जॉब भी दिला दी, 10 साल वहां रह भी गए, पैगंबरी भी मिल गई, सब कुछ लेकर आ गए। आपका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है? लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये शिर्क है। कोई किसी को कह दे ना कि इनका बड़ा मान है अल्लाह पे, ये बड़े नेक है, ये पहुंचे में, ये शिर्क तक पहुंचा देता है। लेकिन आप अपने दिल के जज्बों से कह, अल्लाह मुझे पता है तू मेरा, तो ये मोहब्बत। लिहाजा उस पे नजरें लगाएं। कभी किसी के घर, माल, औलाद, दौलत और चीजों पे नजर ना रखें। नजरें बचा के आंखें बंद करके गुजर जाएं जहां आपको कोई किसी की चमक तमक दिखे। कभी इस उम्मीद पे बड़े लोगों से हाथ ना जाके मिलाएं कि चलो मेरे नहीं दीन के ही काम आएंगे, चलो ये कुछ चंदे देंगे, कुछ डोनेशने देंगे, बल्कि और उनको ओवरलुक करें कि उनके अंदर कोई एहसास ना आ जाए। क्योंकि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو دل کھلتے ہیں. جس کے دل میں اللہ ڈال دے گا نا, اللہ اس کو آپ کا دین کا معاون بنا دے گا. اللہ جو وہ کام پھر کروائے گا کہ آپ تو پلک جھپکنا بھی بھول جائیں گے. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو اگر انسان شیئر کرنے لگ جائے تو خوف آتا ہے اس بات کا کہ لوگ صرف انہی چیزوں کے پیچھے چل کے ہی نہ غلط راہ پہ چل پڑے. سچے دل سے رب کی بادشاہت کو مانیے, آپ کے اندر غنا پیدا ہوگا. بے نیازی ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہ صحیح, مجھے کیا لگے. پھر آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے, پھر آپ چندے نہیں مانگتے, پھر آپ لوگوں کی طرف نظریں نہیں ڈالتے کہ کچھ لاؤ دو, پیسے دو, ہم یہاں بیٹھ کے ایک بلڈنگ بنا لیں. بناتے ہیں تو بنائیں, نہیں بناتے تو نہ صحیح, ہمیں بلڈنگوں نے کیا دینا ہے. پھر آگے دیکھیے پہلی آیت میں اللہ کی تعریف, اب مقصد حیات. میں نے بات کی تھی نا آپ سے پیچھے سورت منافقون کے بعد کون سی سورت تھی, جی سورت تغابن کے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ چند سوال ہیں جو ہر ذہن میں ابھرتے ہیں, اسی پہ سارے فلسفے کی بنیاد ہے. انہی میں سے پہلے سوال کا جواب آپ کو ادھر مل گیا کہ خالق کون ہے. اب دوسرے سوال کا جواب کہ اس نے مجھے پیدا کیوں کیا, تو قال الذی خلق الموت والحیات. پہلی بات دیکھیے, اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ چیز کیا ہوگی, مخلوق ہوگی نا. پہلی بات اس آیت سے یہ نوٹ کیجئے کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. دوسری بات اس سے نوٹ کیجئے کہ زندگی کی طرح موت کی بھی کوئی حقیقت ہے. عموماً لوگ موت کو پسند نہیں کرتے, لیکن موت بڑی خوبی کی چیز ہے. دیکھیے 90 سال کے قریب بزرگ جب پہنچ جاتے ہیں تو لوگ دبے دبے لفظوں میں ان کی موت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, چاہے اوپر سے یہ کہہ رہے ہوں کہ دعا کرے اللہ ان پہ رحمت کر دے, دعا کرے اللہ ان کے لیے آسانی کر دے, لیکن موت ہے اور موت رحمت ہے. اگر ہمارے پہلے مرتے نہ اور آج ہم ان کو بستروں پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے بھی نہ اور جیتے بھی نہ, تو ہم رحم کھاتے. پہلی بات موت اور زندگی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز زندگی ہی ہے. جب اللہ نے زندگی پیدا کر دی, اب یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جو جو لفظ ہے نا موت, یہ انٹرفیس ہے. اس وقت میں اور آپ کیا ہیں, بظاہر زندہ, اس کے بعد ہم مریں گے انشاءاللہ. یہ کیا, وقفہ زندگی. لکھ لے, موت از ایکول ٹو وقفہ زندگی. ایک چھوٹا سا پوز آ جاتا ہے, تھوڑی دیر فریزر میں ہماری روحوں کو سلا دیا جاتا ہے, برزخ کے پردے میں چھپا دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی شروع ہوگی. اس لیے یہ اللہ کی شان ہے, وہ کیسے کس کو بناتا ہے. تو گویا کہ زندگی ہو گئی, اب میں اور آپ صرف چینج ہو رہے ہیں, شکلیں بدل رہے ہیں, ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے. آج اس دنیا میں تو کل انشاءاللہ اس دنیا میں بلا لیے جائیں گے. یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اور اللہ نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی. اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اس کی اس طرح سے مثال سمجھیے کہ روح اور زندگی, یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان زندہ ہو جاتا ہے, تھوڑے دیر کے لیے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے تو موت ہے. جیسے یہ آپ کے اور ہمارے سوئچ جو بجلی میں لگتے ہیں نا, ایک پلگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک ساکٹ جو ہے وہ دیوار میں ہوتا ہے نا. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو رہا, بجلی اس میں نہیں ہے, دیوار میں جو خالی اس میں بھی کچھ نہیں, لیکن جو ہی پلگ اندر جاتا ہے تو بجلی کی روک چلتی ہے. یہی ہے الذی خلق الموت والحیات. روح ایک غیر مرئی چیز ہے, وی کینٹ سی دیٹ. جب بدن سے ملتی ہے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے, اور بدن سے اس کا تعلق کاٹا جاتا ہے تو موت بنتی ہے. یہ عارضی زندگی کا سلسلہ اللہ نے کیوں پیدا کیا, لی یبلوکم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ ہے اصل میں نقطہ جس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے اور جینے کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا, تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے. تو گویا کہ میں اور آپ سب ایک کمرہ امتحان میں. اس پہ ایک لیکچر ہے, یہی ہے اس کا نام, زندگی ایک کمرہ امتحان. صرف اس ایک آیت پہ تقریباً گھنٹہ, جو بھی ایک گھنٹہ سا ہوتا ہے, اس پہ بات ہوئی ہے, جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. لیکچر آپ بعد میں سننا چاہیں تو ضرور سنیے گا کہ ہم سب ایک کمرہ امتحان میں. یہ دنیا فن پلیکس نہیں ہے, یہ ریزورٹ نہیں ہے, یہ دنیا نائٹ کلب نہیں ہے, یہ کمرہ امتحان ہے. دو اسٹوڈینٹس تصور میں لائیے, ایک وہ ہے جو گھر سے تیاری کر کے آیا کہ مجھے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر امتحان دینا ہے. اب اس کے آنے میں جانے میں اس کی سوچ میں کیا ہوگا, پڑھ لوں, وقت ضائع نہ کروں, ایسی ہے نا, بھرپور تیاری کر کے آئے گا, راتوں کو جاگے گا, وقت ضائع نہیں کرے گا, وقت پہ پہنچے گا. اب آ گیا کلاس روم میں, 3 گھنٹے کا پیپر تھا, ایک ایک منٹ کو سوچے گا, پھر اس کو پرچہ ملے گا, फिर उस पर्चे को देखेगा, फिर उसमें लाजमी सवाल है, ऑप्शनल में से कुछ चॉइस भी है। अक्लमंद है तो पहले लाजमी सवाल करेगा, फिर जो सवाल आसान है उनको पहले करेगा, कम वक्त में जो होते हैं उनको कर लेगा, और इस तरह बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज करके 3 घंटे के अंदर पांचों सवाल करके आखिर में पेपर को रिवाइज करेगा, और जो ही घंटी बजेगी उससे पहले या उसके साथ ही पेपर वापस करके आएगा। अब इस तालिब इल्म से पूछिए बाद में कि सुनाओ कैसा रहा, तो क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुश होगा। जो ही हम कमरे इम्तिहान में जाते हैं ना, चंद चीज़ों का एहसास होता है। नंबर एक, वक्त की कमी, ऐसे ही है ना, हमेशा चाहे 3 की जगह 5 भी घंटे मिलेंगे आपको लगेगा वक्त कम है। फिर इसी तरह से एहसास होता है कि कोई देख रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, नो चीटिंग, यही दुनिया है। इसके बरक्स दूसरा तालिब इल्म, वो मानता ही नहीं है कि मेरा इम्तिहान है। घर से सुबह निकलने से पहले सोचता है कि आज तो पिकनिक पे जा रहा हूँ या पार्टी है। मुझे बताइए कि उसके घर से निकलने और तैयारी करने के अंदाज में फर्क होगा उस पहले शख्स से? सोच फर्क होगी, वो ड्रेसअप होगा, कपड़े अच्छे पहनेगा, वो कोई खाना पीना साथ रखेगा, वो साथ कोई अपनी एंजॉयमेंट का सामान रखेगा, और जब आएगा कमरा इम्तिहान में तो वो किसी पाबंदी को ही नहीं लेगा, कदम घुटेगा, वो कहेंगे पेपर तो, कहेंगे नहीं मुझे तो कुछ और करना है। ये काफिर है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारा ठीक हो जाए ना, यानी हमारी नस्लें आज, बच्चे हमारे और इसी तरह से दुनिया के लोगों को, अगर हम सिर्फ एक बात समझा दें कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फन प्लेक्स, क्या ये दुनिया एक खेल का मैदान है, तो आप देखिए 90% प्रॉब्लम यही हल होंगे। मोमिन इस दुनिया में खुद को कैदी समझता है, दुनिया सिजनल मोमिन, इसलिए उसको कोई काम करके मुश्किल नहीं लगता क्योंकि उसको पता है मैं कैदी हूं, कमरा इम्तिहान है। जबकि काफिर का कॉन्सेप्ट क्या है इस दुनिया के लिए, सूरह स्वाद में आप पढ़ के आए हैं पीछे, अल्लाह कहते हैं ज़ालिका ज़न्नल्लज़ीना कफरू, ये दुनिया खेल है, मौज मस्ती है, तो काफिरों का जन है, ये मोमिन का तो नहीं है। काफिर कहते हैं मैं इस दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए आया हूं, मुझे बोर नहीं होना, मुझे मजा करना है, फन करना है, मैं वीकेंड पे काम नहीं कर सकता, मुझे छुट्टियों में काम नहीं करना, और मुझे कोई पाबंदी नहीं लेनी। जब लोग इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझते तो काम क्यों करें? आज तबलीग के नाम पे जो बात लोगों को बताने की है वो ये है, पर्पस ऑफ लाइफ, चंद दिन की जिंदगी है इसको कर लो। आप किसी नॉन मुस्लिम से बात करें या बेअमल मुसलमान से बात करें, सिर्फ इस नुक्ते पे बात करें। आजकल एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में इतने रिक्शे हैं तो उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे जा सकते हैं, लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट किए हुए हैं और नजूमी और आमिलों की कहानियां, तो पाकिस्तान में ही थे तो वहीं ये कोशिश शुरू हुई चंद ब्रदर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका पहला फेज चल रहा है कि इन्होंने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया कि हम कुछ ऐसे मैसेजेस लिखाकर रिक्शे वालों को कुछ पैसे दे के उनके पीछे लगवाएं, तो वहां शहर में चलते फिरते तबलीग हो। तो कल उस पर मीटिंग थी तो मुझसे भी इन्होंने पूछा कि क्या लिखना चाहिए, अब ये कुछ और बताएं, तो मैंने कहा नहीं आप पहले सोचें कि पढ़ेंगे कौन, कहते दूसरे रिक्शे वाले जो उसके पीछे लाइन में लगे होंगे, तो मैंने कहा मसला हल हो गया। अब आप सोचे जो रिक्शे ड्राइवर है अमूमन वो कौन है हमारे, या रिक्शे में बैठी हुई औरतें जो बेचारी शॉपिंग करने जाती हैं, वो मैसेज दें कि जो उनकी जरूरत है। अभी उनको बड़ी बड़ी बातें ना करें, अभी उनको कोई चुभने वाली बातें भी ना करें, 4 लफ्जों की बात करें। मैं हूं ना तो सिर्फ जिंदगी का मकसद पूछ लूं कि बताओ हम यहां क्यों आए हैं, बताओ इस दुनिया के बाद क्या है, ये बताओ कि तुमने इससे अगले के लिए क्या तैयार किया। वो जैसे एक जुमला है ना बड़ा, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इस तरह की बातें। तो आज के दौर में लोगों को बताने की बात ये है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं और आप सब कमरे इम्तिहान में है। 2-4 बातें इस जुमले से क्या पता चली, नंबर एक, जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से तो मौत भी अल्लाह की तरफ से, तो जो जिंदा करता है वो हक रखता है ना कि हम जिंदगी कैसी बसर करें, और मौत भी उसी के रास्ते में आए जिसने मौत को पैदा किया, कोई उसके सिवा बख्शने वाला नहीं है। दूसरी बात इस जुमले से क्या पता चली कि इंसान वो मखलूक है जिसको नेकी और बदी करने की ताकत दी गई, और उसकी जिंदगी ना तो बेमकसद है और ना बेकार है, कमरा इम्तिहान है। जिस दिन जिस वक्त पर्चा खत्म होगा उस वक्त हमें दुनिया से उठा लिया जाएगा। तीसरी बात क्या पता चलती है कि अल्लाह ने हर एक को अमल का मौका दिया है, चाहो अच्छा काम कर लो चाहो बुरा करो, दिखावे के लिए कर लो या कैसे करो, अल्लाह देखना चाहता है कि ये करता क्या है, اور چوتھی بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا. میں اور آپ اپنی مرضی کے معیار نہیں رکھ سکتے. پیپر پیچھے سے آتا ہے, ایگزامینر اس کو جو لے رہے ہوتے ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے, وہ صرف واچ کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں آج جتنے علماء کرام ہیں یا اپنے دور کے انبیاء کرام تھے, وہ ایگزامینر تو ہو سکتے ہیں, میسج دیتے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں کر سکتے. میسج اوپر سے آتا ہے تو کوئی اس کو چینج نہیں کرتا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جیسا آج اس دنیا میں عمل ہوگا کل ویسا انجام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر ابھی دے دی کہ وہ غالب بھی ہے اور وہ زبردست بھی ہے, عزیز الغفور. عزیز کے پکڑ سکتا ہے تمہارے ہر گناہ پہ, تمہاری مستیوں کو توڑ سکتا ہے, لیکن غفور کے معاف کر دیتا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں پھر دنیا میں بھی شرمندہ نہیں کرتی. تم جو مرضی کرو, تمہاری بےزتی کوئی نہیں ہوتی. ورنہ تو آپ دیکھیں دنیا میں سب بے عمل جو ہیں وہ ذلت کی موت مارے جائیں, لوگ ان کو دیکھ کے تف کریں, لیکن آپ دیکھتے ہیں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور عزت پا رہے, کیونکہ العزیز الغفور, اللہ کی ذات غلبے کے باوجود لوگوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے. اور صفات بس امیجن کریں, یہ باتیں تو پڑھانے کی نہیں ہیں, یہ تو بس محسوس کرنے کی, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے سمجھنے والی. سارا قرآن اس کی دہائیاں دیتا ہے,